मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو خرابیاں ہیں، مذہب کو جس طرح بگاڑا جا رہا ہے، جہاں جہاں مذہب میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، ان خرابیوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں، لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ ان خرابیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ کہیں میں غلط بات کروں تو آپ بتا دیجیے گا کہ مفتی صاحب یہ بات آپ کی غلط ہے۔ یہی مقصد ہے کہ نہیں؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ تو ان خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہماری سوسائٹی میں ہے، بے موقع توکل۔ توکل کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد کرنا کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ توکل ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ غیر مسلم میں، ایتھیسٹ میں، ملحد میں، خدا کے منکروں میں اور ہم میں، ایمان والوں میں فرق کیا ہے کہ ایمان والے اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں اور غیر مسلم اور ملحد اور ایتھیسٹ جو خدا کے منکر ہیں وہ اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بہت جگہ ہمیں حکم دیا ہے اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، یقین کرو اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ اب مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں توکل کے مسئلے میں، تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ یہ میں توکل پہ بیان شروع کر رہا ہوں لوڈ شیڈنگ کے بعد، میرا ارادہ کسی اور موضوع پر بیان کا تھا لیکن بیان سے پہلے لائٹ چلی گئی، بار بار بیچ میں لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے۔ قاری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا او ہو یہ کیا ہو گیا، سمجھ لیں یہ کامن چیز ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ حالانکہ میرے بھائی، لائٹ جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا پہلے سے انتظام ہونا چاہیے نا۔ تین دن سے پوسٹ چل رہی ہے، بیان ہوگا بیان ہوگا بیان ہوگا، تو تین دن بہت ہوتے ہیں کہ جو کہ الیکٹرک تو یہاں نہیں ہے، الیکٹرک کا، الیکٹریسٹی کا آلٹرنیٹ تلاش کرنے میں۔ لیکن کم و بیش ہم سب دینداروں کا، شاید میں بھی اس میں داخل ہوں، ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یار انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یار انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی، یہ وہ برائی ہے جس سے ہماری خلافت ختم ہو گئی۔ ہم نے دنیا پہ ہزار سال سے زیادہ حکومت کی ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی ہماری فیوچر کی۔ یورپ ترقی کر رہا تھا، اسلحہ بنا رہا تھا، ہم پتہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ ہم یہی کچھ کر رہے تھے۔ لائٹ آ رہی ہے، لائٹ جا رہی ہے، ابھی دوبارہ آئے گی تو پھر انشاءاللہ۔ بات شروع کرتے ہیں. تو اس وقت جو تھا نا یورپ, وہ اسلحہ بنا رہا تھا, وہ ٹینک بنا رہا تھا, وہ جہاز بنا رہا تھا. ہم زیادہ پاور میں تھے, ہماری جو خلافتیں تھیں وہ زیادہ طاقت میں تھیں. بہت بڑے ایریا پر خلافت عثمانیہ نے حکومت کی ہے, اور تھوڑے دن نہیں کی ہے, صدیوں تک کی ہے. ہم باتیں بنا رہے تھے بیٹھ کے, میں وہ دے دنا دن طاقت اکٹھی کر رہا تھا, ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ ہے, اس سے ہماری خلافتیں تباہ ہو گئیں, حکومتیں برباد ہو گئیں. ہم انفرادی طور پر طاقت میں ہونے کے باوجود غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. میں یہاں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے یہاں خوشحالی دی ہے, پیسہ دیا ہے, آج تم طاقت میں ہو, لیکن اگر تم نے فیوچر کی پلاننگ نہیں کی تو تم طاقتور ہوتے ہوئے غلام, بدترین غلاموں جیسی زندگی گزارو گے یہاں پہ. اللہ بچائے, ماضی اٹھا کے دیکھو. لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی کچھ سوچتے نہیں ہیں, بھیڑ چال چل رہے ہیں بس. تو بے موقع توکل, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مسلمانوں کے تین حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے جو سرے سے توکل کرتا ہی نہیں ہے, جو لبرل مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں توکل کیا ہوتا ہے, گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی, بریک پہ پاؤں لگاؤ گے تو رکے گی. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا, یہ کیا بات ہے یار؟ اللہ سے ہوتا ہے تو ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھوں تو اللہ گاڑی روک دینا, تو مان لوں گا. کس سے ہوتا ہے؟ منہ سے بولنا پڑے گا بھائی صاحب. بھائی یہ دنیا پرست لوگ, اب سوشل میڈیا نے سب چیزوں کو مارکیٹ میں ان کر دیا ہے. ایک ہی کلپ کسی مسلمان اسکالر کا ہوگا, اس کے نیچے آپ اسکرول کریں گے تو دوسرا کلپ کسی ایتھیسٹ کا ہوگا, کسی پروفیسر کا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا بھائی گریویٹی کی وجہ سے چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں, اللہ کو ہم جب مانیں جب نیچے سے اوپر جائیں. کیا خیال ہے؟ اللہ سے اگر ہوتا ہے تو اللہ چیزوں کو نیچے سے اوپر لے کر جائے نا, اوپر سے نیچے. تو سائنس کہتی ہے, یہ تو سائنس سے ہو رہا ہے, اللہ سے کہاں ہو رہا ہے. تو ہم جب ان کو بتاتے ہیں نہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ سے نہیں ہوتا, کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کسی کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ زندہ بچ گیا ہو, یہ تو تم لوگوں نے خود ہی بنا لیا معاذ اللہ. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی بندہ آگ میں جائے اور وہ بچ جائے تو ہم مانیں گے. اب یعنی ہر دور میں ہر ملحد کے سامنے ایک ایک بندے کو آگ میں ڈالا جائے, پھر یہ دکھایا جائے کہ اللہ جلاتا ہے تو جلتے ہیں, نہیں جلاتا تو نہیں جلتے. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جس نے اسباب کی بالکل ہی نفی کر دی, اللہ پہ توکل کی بالکل ہی نفی کر دی کہ ہمیں نہ دعا مانگنے کی ضرورت, نہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت کہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اصولوں میں جوڑ دیا, اس سائنٹیفک اصولوں کے مطابق کائنات چلتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سے دعائیں مانگنے کی چندہ ضرورت بولو نہیں. میں ایک دفعہ بخاری کے گھنٹے میں لیٹ آ گیا تھا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تو مجھے یہ لفظ اس وقت سے یاد ہو گیا. اب آنے کی چندہ ضرورت, یہ اردو کا لفظ ہے نا, چندہ ضرورت نہیں ہے, اس وقت سے مجھے یہ لفظ زبان پہ چڑھ گیا. تو کہتے ہیں دعا مانگنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, دو گولی پیناڈول کی کھا لو آپ, بغیر دعا مانگے ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر دو گولی پیناڈول کی نہیں کھاؤ, چلو بھائی ہاں, اور اگر دو گولی پیناڈول کی آپ نہیں کھاتے, آپ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگتے رہو, سر کر درد ٹھیک بولو نہیں ہوتا. تو ہمیں اللہ پہ توکل کی کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ صحیح ہے نا؟ یہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا, یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں, ان کے لیے تو بڑی شدید وعیدیں ہیں قرآن میں. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، آواز اتنی گونج رہی ہے نا بہت، مجھے بہت گونج، آواز بہت گونج رہی ہے، تو اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے دعا مانگنے کی، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا میں. اب دیکھو اللہ کو دھمکی یہ دینی چاہیے تھی کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں ان کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، ان کے سر میں درد ٹھیک بولو نہیں کروں گا، کیا خیال ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا نا، وہ بیمار ہو جائیں گے تو اگر وہ ٹھیک ہونے کی دعا نہیں مانگتے تو میں ان کو شفا، جملہ مکمل کر لو، نہیں دوں گا، ہونا یہ چاہیے تھا نا. لیکن اللہ نے یہ دھمکی نہیں دی، اللہ نے دھمکی دی جہنم میں پھینکوں گا ان کو میں، کمبختوں کو. اس کا مطلب دعا مانگے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب دعا مانگے بغیر بھی پیناڈول کھا کے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ نے دھمکی وہ دی ہے آخرت کی دھمکی، تبھی کافر بھی دنیا میں پنپتا ہے، مسلمان بھی دنیا میں پنپتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر دعا مانگنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آگے چل کے دیتا ہوں. ابھی تو میں مسلمانوں کی کتنی قسمیں بیان کر رہا ہوں، تین قسمیں، بڑا ٹیکنیکل قسم کے آج کل میرے بیانات ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں سیدھا سیدھا بتاؤ یار، چوری حرام ہے، زنا مت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کیا آپ ٹیکنیکل طریقے سے بیان شروع کر دیا آپ نے. وہ آ رہا ہوں میں اس پہ بھی انشاءاللہ. دوسرے طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو جہاں توکل نہیں کرنا ہوتا ادھر بھی کر رہا ہوتا ہے، جو میجورٹی اسی قسم کی ہے. اب جیسے آج بیان سے پہلے توکل کیا گیا کہ ایک ہفتہ چونکہ لائٹ نہیں گئی ہے تو انشاءاللہ اب بھی لائٹ نہیں جائے گی، کیونکہ لائٹ لانا اور لے جانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ. اب ان کو کسی نے کہا ہوگا مسجد والوں کو، بھائی مفتی صاحب کا تم نے بیان رکھ دیا، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے. تو انہوں نے کہا ہوگا اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پیسے مانگے، میں نے کہا پیسے میں نہیں دوں گا، کیا پتا تم واپس نہ کرو. کہنے لگے اللہ نے چاہا تو میں واپس کر دوں گا، انشاءاللہ واپس کروں گا. میں نے کہا اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو؟ ہے بھائی، ہمیں کیا پتا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، اللہ نے تھوڑی پہلے بتایا ہے. اب میں اس کو پیسے دے دوں اور وہ واپس نہیں کر رہا اور وہ جواب میں کہے کہ اللہ نے چاہا تو واپس کروں گا، اب میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ ہم نے تو تجھ پہ توکل کیا تھا، غفار بھائی کو پیسے دیے ہم نے، کس پہ توکل کر کے؟ اے اللہ تجھ پہ. تو اللہ کیا کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں واپس اس سے واپس کرواؤں گا؟ میں نے کوئی گارنٹی لی تھی؟ ہیں بھائی، کوئی میری طرف سے وحی آئی تھی تمہارے اوپر یا الہام ہوا تھا؟ میں اگر جواب میں کہوں کہ میں خواب آیا تھا مجھے کہ یہ پیسے واپس کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا میں نے گارنٹی لی ہے کہ یہ سچا خواب تھا؟ خواب میں تو چار چار شادیاں ہو رہی ہیں آج کل لوگوں کی، صبح اٹھتے ہیں تو ویسے کنوارے کے کنوارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی گارنٹی اللہ کی طرف سے؟ تو مبہم چیزوں پہ بھائی یقین کر رہے ہیں. تو مسلمانوں میں ایک بڑی قسم وہ ہے جو میجورٹی کی ہے، جو دیندار لوگوں میں میجورٹی اسی توکل کی قائل ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرنا، اپنی طرف سے پلاننگ نہیں کرنی ہے، اور توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی وہ قسم ہے جس سے انسان برباد، قومیں برباد، کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اونٹ کی ٹانگ میں رسی باندھیں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیں کہ اللہ بچانے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ، اونٹ کے رسی باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. جب کووڈ آیا، کرونا آیا، پوری دنیا میں ایک بیماری پھیلی وبا کی طرح، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہو گیا کہ بھائی ایک خطرناک وائرس آیا ہے، دنیا کو تباہ کر کے جائے گا. سب سے زیادہ ڈاکٹروں کی راہ میں جو رکاوٹ بنا ہے جو طبقہ، وہ مذہبی طبقہ رکاوٹ بنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مذہبی طبقے نے نہیں مانا، آخر دم تک مر گیا نہیں مانا. لیکن آخری دم تک مرتے مرتے بھی کہہ کے گئے کہ میں کووڈ سے نہیں مر رہا. ساری رپورٹیں پازیٹو آ رہی ہیں بھائی, کووڈ وائرس جا چکا ہے, تباہ کر رہا ہے, سانس پھول رہا ہے. نہیں 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 نہیں, مجھے تو کووڈ ہے ہی نہیں. ارے مذہب کا کووڈ سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ یہ ایک بیماری ہے, میڈیکل سائنس سے اس کا تعلق ہے. تو مذہب کو مذہب کی جگہ استعمال کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو. کووڈ میں مذہبی آدمی ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. کیونکہ ہمیں اس وقت مذہبی طبقے کو جج کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم لوگ کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, کس قدر ہم بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. مذہب کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے ہمارے کہ کہاں مذہب کا استعمال کرنا ہے, کہاں اللہ پہ اعتماد اور توکل کی بات کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی. یہ ہمارے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اور صرف مسلمان رکاوٹ نہیں بنے, یہودیوں کے علماء بھی رکاوٹ بنے اس میں. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہودیوں کا یہ سازش ہے, یہودی کہہ رہے ہیں امریکہ کی سازش ہے, امریکہ والے کہہ رہے ہیں چائنا کی سازش ہے, چائنا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی سازش ہے, اور مر سبھی رہے ہیں اس میں. کیا اس میں ہوتا ہے بھائی؟ اگر مان لیا جائے کہ دنیا میں ایک وبا پھوٹ پڑی ہے, ہر دور میں وبائیں پھیلتی ہیں, تو سچ سائن تھوڑی ہوا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. میرا بھی کورونا پہ بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے, میرا تو مقصد یہ سمجھانا ہے کہ کہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور کہاں مذہب ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ تمہاری لائن نہیں ہے. جہاں ہمیں مذہب کو یوز کرنے کی اجازت ہے وہاں کرنی رہے, جہاں اجازت نہیں ہے وہاں گھسے ہوئے. اور بھی بہت ہے, پوری ایک فہرست ہے. ڈاکٹروں نے بولا بھائی فاصلہ رکھو, ہم وہ حدیثیں پیش کرتے تھے کہ صفوں کو ملا کے نماز پڑھنے کا حکم. بھائی وہ تو نارمل حالات میں ہے, کیا بیماری میں بھی مل مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے؟ یہ کہاں, وہ بے موقع حدیثیں پیش کر رہے ہو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی, ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا جسے جزام کی بیماری تھی, آپ نے مسجد نبوی میں ان کو داخل ہونے نہیں دیا, فرمایا ہم نے وہیں سے بیعت کر لیا ہے تمہیں. فر من المجزومی فرارک من الاسد, حدیث میں آتا ہے جس کو جزام کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی, گوشت گلنے لگتا ہے, فرمایا اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو. اب دوسری حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا, بیماریاں متعدی نہیں ہوتی, ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے. تو ان حدیثوں کو دوسری حدیثوں کی روشنی میں حل کیا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے. جب اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو بیماری نہیں لگے گی. یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی سے چپک کے کھڑے ہوں تو بیماری لگ جائے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس بیمار کے ساتھ ہوتے ہیں مگر آپ بیمار نہیں ہوتے. لیکن احتیاط, بہرحال خود نبی نے حکم دیا احتیاط کرنے کا. تو میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہاں مذہب سے ہم ہدایت لیتے نہیں ہیں. جو ہماری فیلڈ نہیں ہے وہاں ہم نے وہاں گھسے ہوئے. ایک اور آسان مثال دیتا ہوں میں آپ کو. طب نبوی کے نام سے آج کل بہت منجن بک رہا ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کی پہلے تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں ورنہ منجن سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے زمانے میں جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں جب کرتے تھے تو یہ واقعات اس وقت زیادہ نظر آتے تھے. تو میرے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ ہم کراچی سے بس میں بیٹھے اسلام آباد کے لیے, 24 گھنٹے کا سفر ہے, ایک شخص کھڑا ہوا باہر سے آیا اور سفر میں نماز کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اس نے کہ نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, نماز سفر میں نماز کی بڑی حیثیت, ہمیں اتنی خوشی ہوتی یار کتنا نیک آدمی لگتا ہے, ابھی تازہ تازہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہے, کیا یار اصل تو تقوی یہ ہے. جب جذبات کو مشتعل کر دیا اس کے بعد اپنا منجن نکالا اس نے, اپنا کیا نکالا؟ چورن اور کبھی منجن. منجن دانتوں کو صاف کرنے کا, یہ 5 روپے کی ڈبیا ہے دانتوں سے بدبو کو. پھر اس کے جو فضائل چلتے ہیں, نماز کے اتنے فضائل نہیں جیسے نے اس کے 5 روپے کے منجن کے فضائل. یا کبھی چورن پیٹ، کیونکہ سفر میں اکثر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو چورن، یہ چورن کیا کرتا ہے؟ پھر اس چورن کے جو فضائل، گیس خارج کرتا ہے اور جسم کو ہلکا، کولیسٹرول کم کرتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، تو وہ سب کچھ اس چورن کے اندر ہے. تو لیبل لگایا نماز کی ترغیب کا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اپنا منجن بیچنا. تو یہ محاورہ بن گیا ہے ہمارے کراچی میں کہ بھائی اصل بات اصل میں کچھ اور ہے، کر کچھ رہا ہے، مقصد اس کا منجن بیچنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مذہب، اب لوگ کیا کرتے ہیں، مذہب سے بہرحال انسان کو ایک محبت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یقیناً مسلمان کو محبت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے. تو اب جب کوئی کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے نا، تو مذہب کا لیبل لگا کے منجن بیچا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے کلونجی کا تیل نکال لیا، بس اب ساری بخاری مسلم کی حدیثیں اب آپ کے کام کی ہیں، کیونکہ کلونجی میں حدیث میں آتا ہے شفا ہے. یقیناً صحیح حدیث ہے بالکل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ دے دیا کہ بھئی یہ تحقیق کریں گے ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ بتائیں گے وہی کہ کتنی کھانے میں، کیسے کھانے میں شفا ہے. یہ تو ایک اشارہ ہے کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے. کیسے رکھی ہے؟ کیا ایسے رکھی ہے کہ کوئی بھی تیل نکال کے پلا دے آپ کو، جس بیماری میں پلایا آپ ٹھیک ہو جاؤ؟ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان سائنسدان علم طب میں ترقی کرتے پھر ماضی میں. وہ کہتے ہیں بھائی کینسر کے لیے بھی کلونجی، شوگر کے لیے بھی کلونجی، گھٹنا ٹوٹ گیا تو بھی کلونجی، ہر چیز میں کیا ہے؟ کلونجی. بس تھانکتے رہو. نہ نہ نہ، کبھی بھی ایسا نہیں کیا علم طب کی مسلمانوں نے، طب یونان سے سیکھا اور پھر آگے اس کو بہت ترقی دی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جس کو کلونجی کا تیل بیچنا ہوگا نا، یا کلونجی کا منجن بیچنا ہوگا پاؤڈر بنا کے، وہ سہارا لے گا. وہ کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، بھائی کلونجی کا میں نے ایک ایسا پاؤڈر بنایا ہے تیرے گردے کی پتھری نکال دے گا. بھائی تجھے کس نے بتایا گردے کی پتھری کا کلونجی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری میں شفا ہے. اور اس حدیث کو استعمال کر کر کے نا، غلط استعمال کر کر کے کرونا میں قہوے پلا پلا کے بہت سے جنازے کروائے حکیموں نے. میں خود جانتا ہوں ایسے پیشنٹ کو جن کو حکیموں نے کلونجی کے اور ایک اور سنا مکی کے نام سے ایک بوٹی آتی ہے، اور اس طرح کی چند چیزیں جو حدیث میں ہیں. اب حدیث میں اس کو کیسے ہے وہ تھوڑی ہے، تو وہ استعمال کرا کرا کے نا کروڑ پتی بن گئے وہ کووڈ کے دنوں میں نا، کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، یہ پاؤڈر منجن ہمارے پاس بک رہا ہے. لوگ آئے اور وہ کروڑوں روپے کے مالک بن گئے، اور لوگ قہوے پی پی کے ان کو موشن لگے، مادہ فاسدہ نکلتا رہا ان کا، اور بالآخر ایک دن وہ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو جلاب کی دوا دیا کرتے تھے وہ. کسی نے بولا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو پہلے جو فاسد مادہ ہے، جو گندے مادے ہیں نا پیٹ کے اندر، وہ نکلنا بہت ضروری ہے، وہ نکلیں گے تو پھر علاج ہوگا. تو ہر ایک کو موشن کی دوا دے دیتے، وہ جلاب موشن. ایک بےچارا باریک سا آدمی آیا، لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. حکیم صاحب اناڑی تھے، انہوں نے ایک لفظ سنا ہوا تھا کہ بھائی پیٹ میں سے فاسد مادوں کا نکلنا بہت، آج کل حکمت میں یہی رہ گیا ہے، کچھ اچھے حکیم بھی ہیں لیکن میجورٹی میں یہی رہ گیا. تو وہ کہنے لگے نہیں، پہلے مادے فاسد مادوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. تو اس کو جلاب کی دوا دی، وہ بیچارہ آدھا ہو گیا نا، جلاب رک ہی نہیں رہے، حکیم صاحب کو روکنے کی نہیں آتی تھی صرف. اب لوگ حکیم صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے حکیم صاحب اس کا تو جلاب رکی نہیں رہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، مادہ فاسدہ ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے، نکلنے تو گند صاف ہو رہا ہے نا، جیسے یہ حجامہ والے بولتے ہیں گندا خون ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. او بھائی ایسا نہیں ہے، خون ہے یہ، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے، کوئی ڈیزل نہیں ہے، خون ہے، بلڈ ہے. تو جتنا نکلے اتنا اچھا. تو وہ بیچارہ مر گیا, نکلتے نکلتے کیا ہوا, مر گیا. لوگ آئے حکیم صاحب کے پاس, حکیم صاحب وہ تو مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, صاف ستھرا ہو کے مرا ہے وہ. تو وہ کووڈ کے دنوں میں کیا تھا, جب پوری دنیا میں ایس او پیز بنائی گئی بھائی فاصلے سے کھڑے ہوں, تو مان لینا چاہیے تھا کہ بھائی ہماری فیلڈ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, کوئی ایک ڈاکٹر غلط کہے گا نا, یہ بھی وہ بھی وہ بھی صحیح وہ بھی کہہ رہا ہے. ہاں یاد رکھو ہر طبقے میں کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے کٹ کے الگ چل رہے ہوتے ہیں, ایسے ڈاکٹروں میں بھی کچھ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کر رہے ہیں, یہ نئی ریسرچ لائے گا مارکیٹ میں. تو ہمارے علماء لوگ اس نئی ریسرچ سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے عوام میں جو جمہور علماء جو بات کہہ رہے ہیں نا, عوام اس سے متاثر نہیں ہوتی. عوام غامدی سے متاثر ہوگی, نہیں لایا ہے بھائی مارکیٹ میں. غامدی صاحب کیا لائے ہیں, کوئی نئی چیز لاتے ہیں ہمیشہ. طلاق کے مسائل کا بیڑا غرق کر دیا, نبی کی جسمانی معراج کا انکار کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا. کہتے ہیں تحقیق اس کا نام ہے. اور جو ساری دنیا کے سارے علماء کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کیا پتا. بھائی کسی فیلڈ میں دو چار آدمی تو غلط ہو سکتے ہیں, ساری دنیا کے سارے علماء غلط نہیں ہو سکتے. پھر یہ مثال دیتے ہیں یہود و نصارہ میں بھی تو سارے غلط ہو گئے. بھائی یہود و نصارہ میں ممکن ہے, اس امت میں ممکن نہیں ہے. قرآن سے بھی پتا چلتا ہے, حدیث سے بھی پتا چلتا ہے, اس امت میں اتنا بڑا طبقہ گمراہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ دو چار لوگوں کے دین کو ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ دو چار لوگوں پر پورے دین کا مدار ہو کہ انہوں نے سمجھا ہے باقی تو گھات کھا رہے ہیں. تو علم دین کی لائن میں بھی پوری امت ایک بات کر رہی ہوتی ہے, چلتی اس کی بات ہے جو سب سے ہٹ کے لایا ہوتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں. تو ایسے ہی علماء کس سے, میڈیکل سائنس میں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جو جمہور ڈاکٹر سے ہٹ کے الگ بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے یار یہ ہے حق پرست, یہ بندہ لایا ہے صحیح. تو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اس فاصلے سے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یہ وقتی طور پر ایک بیماری کے علاج کے لیے ایک احتیاط بتائی گئی ہے, تو کیوں مخالفت کر رہے ہو اتنی زیادہ مخالفت ہر چیز میں. اس سے پھر لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ مذہبی لوگ نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ترقی کرنے دیں گے. یہ توہمات کی دنیا سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے بدنام مذہب ہوتا ہے, حالانکہ مذہب نے تو خود احتیاط کا حکم دیا ہوتا ہے, نہ یہ کہ احتیاط کے خلاف چلنے کا حکم دیا ہوتا ہے. اگر مذہب نے اسباب اختیار کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. نبی کا حکم ہے اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو. نبی کہتے ہیں نہیں رسی نہیں باندھو, جن کا کامل ایمان ہوتا ہے ان کے اونٹ رسی باندھے بغیر بھی کہیں نہیں جاتے. نہ بھائی نہ, اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے, اس کا رسی سے تعلق ہے. سمجھ رہے ہو ایمان سے کس کا تعلق ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلے تو مسلمانوں کی قسمیں بتا دوں نا. وہ ایک آدمی کے گھر کوئی شخص گیا تو مہمان کا کتا, سوری میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ, میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. مہمان ڈر گیا بیچارہ. جب میزبان نے دیکھا کہ مہمان ڈر رہا ہے تو میزبان نے مہمان کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ڈرو مت, آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں. مہمان کہتا ہے مجھے تو پتا ہے لیکن پتا نہیں تمہارے کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. سمجھ رہے ہو, مجھے تو پتا ہے لیکن یہ بات پتا نہیں تمہارے کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. تو اونٹ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ میں اللہ پہ توکل ہے یا نہیں ہے, وہ تو دیکھے گا رسی نہیں ہے پتلی گلی سے نکل لے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر توکل کا مطلب کیا ہے. جب اسباب ہی اختیار کرنے ہیں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق کیا ہو گیا, تو توکل کے تکلف کی ضرورت کیا ہے. توکل تو جب تھا جب اونٹ کی رسی مت باندھو اور نظر کس پہ رکھو, بولو اللہ پہ نظر رکھو. بھائی توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن پہ نتیجہ کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی مرتب نہیں ہوتا. یہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس کو سمیٹ کے مختصراً آپ کو ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توکل میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سبب اختیار نہ کیا جائے کسی کام کا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بلکہ اس سے بھی پہلا اسٹیپ, توکل کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ سبب اللہ نے اس کام کا سبب اس بات کو رکھا ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو نتیجے سے روک سکتا ہے. عین ممکن ہے آپ اونٹ کے پاؤں میں رسی کے بجائے زنجیریں باندھو پھر بھی اونٹ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, چوری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ممکن ہے. آپ دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈال دو پھر بھی دکان سے مال چوری ہو جائے, کوئی بم دھماکہ کرے پورا شٹر ہی اڑا دے, زلزلہ آئے پوری دکان تباہ ہو گئی. تو ہم نے توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ, بھائی ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو توکل سے رزلٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا, جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر, کیونکہ اللہ دشمن نہیں ہے ہمارا, اللہ ارحم الراحمین ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں, ہم خوش ہیں, کوئی بات نہیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولانا. جب لڑائی ہوئی نا, جنگ ہوئی صحابہ کی, غزوہ احد میں شکست ہو گئی اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے, مشرکین مذاق اڑانے لگے, دیکھو تمہارا خدا معاذ اللہ کہاں ہے, اور دیکھو تمہیں نقصان ہو گیا, تم نے بدر میں فتح حاصل کی تھی اب تمہیں شکست ہو گئی, کہاں ہے تمہارا خدا, کہاں ہے اللہ جو بچانے والا ہو. تو بڑی بگلے بجا رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمیں فائدہ بھی اللہ نے پہنچایا تھا, نقصان بھی کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ نے پہنچایا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بھائی ہم نے تو ڈیفنس کی پوری کوشش کی تھی, پورے اسلحے کے ساتھ تیاری کے ساتھ آئے, سب کچھ کیا ہم نے جو اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے ممکن تھا. ایسا نہیں کیا کہ مشرکین مکہ تلواروں کے ساتھ آئے اور ہم غلیلوں کے ساتھ آئے, نہ, ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے اور ہم نے مسلح بچھا کے صرف دعائیں مانگنا شروع کر دی, لڑائی کے لیے ان کے مقابلے میں نہیں آئے. ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے تیر برس رہے ہیں اور ہم نے کوئی جنگی زرہیں بھی نہیں تھی ہمارے پاس, نہ ہم نے استعمال کی, بس تیر کھانے کے لیے ہم آ گئے کہ بچانے والا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ. کہ ہم آئے بس بچانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. نا نا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کی ٹوپی, جنگی ٹوپی, جنگی لباس, جو اسباب ہو سکتے تھے پورے اختیار کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جیتنے کے, جو اسباب ہو سکتے تھے سو گئی بھائی. تو اس لیے قرآن نے کہا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں وہ مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی تھی, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچا رہا ہے تو وہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے, حقیقت میں مصیبت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کس کے حکم کو پورا کیا بھائی؟ اللہ کے حکم کو. اب اونٹ کو آپ نے رسی باندھی, اونٹ مارکیٹ سے شارٹ, تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں بقرعید میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور موٹا تازہ لے کے آتے ہیں, رات کو باندھتے ہیں کھونٹے میں, صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے جانور نہیں ہوتا. اب ہم نے تو احتیاط کر لی بھائی, کھونٹے سے باندھا تھا, ایسے ہی چھوڑا نہیں تھا, لیکن وہ چور کمبخت یا تو کھونٹا بھی لے جاتا, وہ ہمیں سڑانے کے لیے کھونٹا اس نے وہیں چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو مصیبت, انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے اس کا وہ نعم البدل یا تو دنیا میں دے دے گا یا آخرت میں. بھائی ہمیں پتا کہاں سے چلا؟ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم. میسنجر آف گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو بات کریں گے وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگی, اللہ کا پیغام ہوگا, جو بندوں تک نبی کی زبان سے پہنچے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے, اس میں اس کے لیے شر نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوتا تو مان لو بھائی. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب جیسے مذہبی لوگ سائنس میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا, ایسے سائنسی لوگ مذہب میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دے دوں. یہاں آپ سائنسدان کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کا ابھی تک کوئی سائنسی آلات سے کوئی ٹھوس شواہد ہمیں بولو نہیں ملے. او بھائی جان, وہ کہتے ہیں سائنس بلیو رکھتی ہے مشاہدے پر, تجربوں پر. سائنس کس سے بلیو رکھتی ہے؟ کوئی چیز تجربے سے ثابت ہو جائے. تو تجربے سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں آپ کی بہتری ہے. یہ بات ہی غلط ہے میرے بھائی. سائنس یقیناً اس پہ بلیو رکھتی ہے کہ جب تک کوئی تجربے سے ثابت نہ ہو وہ سائنسی تحقیق نہیں بنتی. لیکن کیا ہر تحقیق تجربے کی محتاج ہوتی ہے کیا؟ نا 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 نا. اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ, پانی جو ہے, پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا مجموعہ ہے, دو ہائیڈروجن کے مولیکیول اور ایک آکسیجن کا. تجربہ کیا میں نے اور آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کیا تجربہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی دو ہائیڈروجن اور آکسیجن آ کے ملے ہو. نہ میں نے ہائیڈروجن کو دیکھا, نہ میں نے آکسیجن کو, نہ میں نے ان کو ملتے ہوئے. میں تو کہتا ہوں پانی پانی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو سائنس نے تجربہ کیا نا, تو وہ سائنس کا مشاہدہ ہے نا, سائنسدانوں کا ہمارا تھوڑی ہے. لیکن ہمیں سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان جاپان کے بھی, فرانس کے بھی, اور ساری دنیا کے سارے سائنسدان کہہ رہے ہیں دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا ہے تو سچ کہہ رہے ہوں گے نا. مشاہدہ سائنسدانوں کا ہے میرے بھائی, لیکن ہمیں چونکہ سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یہ ان کی فیلڈ ہے تو ہم نے بغیر تجربے کے اس خبر کو درست مان لیا. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے نا کہ میں نہیں مانتا تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے, پاگل ہو گیا ہے, اس نے پانی نہیں پیا اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. پانی کی کمی ہو گئی اس کی باڈی میں, دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ملا کے پیے گا تو سیٹ ہوگا اس کی کھوپڑی. تو ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا. تو مخبر صادق, مخبر صادق, جس کے سچے ہونے کا آپ کو یقین ہو اس کی خبر پہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے, یہ خارجی دلائل سے یہ بات ثابت ہے, اس کے بے شمار دلائل ہیں. تو جب آپ کا اللہ کا میسنجر ہونا ثابت ہو گیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جس نے بنایا ہے اس کائنات کو, وہ کریٹر ہے. تو وہ جب خود کہہ رہا ہے اپنے میسنجر کے ذریعے تو آپ اس کو سائنس سے تھوڑی جھٹلا سکتے ہو. سائنس سے جب جھٹلا سکتے ہو جب سائنسی تحقیق سے اس کے خلاف ثابت ہو جائے, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے, ٹیکنیکل باتیں ہو رہی بھی, میں آسان باتوں کی طرف آ رہا ہوں آپ کو. یار ہم تو چار شادیاں سننے آئے تھے, یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب؟ آ رہا ہوں آ رہا ہوں. تھوڑا سا میں آج کل یہ جو ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ جو ہے نا, یہ بہت ہی الہاد کی طرف جا رہے ہیں اور سائنس 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 کر کر کے نا پاگل ہوئے ہوئے ہیں. یہ بالکل چاند پہ تو نہ سفر کرنا ہے انہوں نے, نہ قدم رکھنا ہے. ان کو سائنس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ چیزیں ایجاد کر لیں, یہ تو فائدہ ہوا نہیں. اتنا فائدہ ہو گیا کہ علماء کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ملحد, بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں نا آج کل کہ خدا کا کرنا کیا ہے, ہم نے مذہبی آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو نہ ادھر پورے ہیں نہ ادھر کے, کہیں کے بھی نہیں رہے بےچارے. تو وہی بات ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں تو کسی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو کہنے لگا یار یہ مسلمان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا کہ یہ الٹے سیدھے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو حضرت نے اس سے فرمایا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی, آپ اس چکر سے نکلے ہوئے ہو نا, آپ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہو, تو چاند پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو آپ, اس میں کیا جاتا ہے یہاں کے بجائے؟ وہی بات ہے کہ بھائی مذہب میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو, اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھا یا سیدھے؟ جب مذہب نے کہہ دیا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اللہ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا پسند ہے, الٹا ہاتھ اللہ نے گندگی صاف کرنے کے لیے رکھا ہے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اتنی تہذیب تو گورا بھی مانتا ہے نا. دیکھو ننگے ہو کے لیب میں تحقیق کریں, برہنہ ہو کے چڈی اتار کے, تو تحقیق میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولو लेकिन अंग्रेज भी जब तहकीक करते हैं पूरे पैंट शर्ट सूट बूट में जाके टाई लगा के जाते हैं, बैठते हैं लैब में, तो इसका कोई ताल्लुक है तरक्की से? लेकिन भाई तहजीब भी तो कोई चीज होती है ना। एक एथियस्ट मेरे पास आया और कहने लगा कि इस्लाम ने बैठ के पानी पीने का क्यों हुक्म दिया है, खड़े होकर अंग्रेज पानी पीते हैं फिर भी इतनी तरक्की कर ली, और बैठ के पानी पीने से कोई सेहत को फायदा नहीं होता, खड़े होकर पानी पीने से कोई नुकसान नहीं होता, तो इस्लाम ने ऐसी फजूल माज़ अल्लाह फजूल बात क्यों की? मैंने कहा आप कपड़े पहन के आए हो, अगर आप बगैर कपड़ों के बैठ जाते यहां पे कोई सेहत को नुकसान था उससे? है भाई कोई नुकसान था सेहत को? कपड़े पहनो नहीं पहनो सेहत का इससे कोई ताल्लुक? हाँ जब सर्दी हो और बगैर कपड़ों के घूमोगे तो एक अलग बात है, नॉर्मल टेम्परेचर में कपड़े पहन के बैठो या कपड़े उतार के बैठो। तो मैंने कहा फिर कपड़े पहनने के तकल्लुफ की आपको क्या जरूरत है? वही बात है, साइंस को मुसल्लत कर लिया, जो साइंस का मौजू नहीं है वहां भी किसको घुसेड़ा जा रहा है? साइंस को भाई। तहजीब अखलाकियात ये साइंस का टॉपिक नहीं है, ये किसका टॉपिक है? मजहब का टॉपिक है। समझते हो कि नहीं समझते? तो दो चीजों को खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। जल्दी से बस मैं अपनी बात को समेटता हूं, बात मेरी लंबी हो रही है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तवक्कुल का पहला फायदा क्या होगा, आपने असबाब इख्तियार किए, कारोबार किया, पूरी मेहनत से आपने कारोबार किया, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हर एक को नतीजा नहीं मिलता। जिसको अल्लाह चाहता है नतीजा दे देता है, जब नहीं चाहता तो नतीजा नहीं मिलता। तो जिसको नतीजा मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, काफिर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। काफिर कहता है जब असबाब इख्तियार किए तो नतीजा तो निकलेगा ना भाई, मेहनत मेहनत। सात कामयाब आदमी के नाम से किताबें लिखी ना इन्होंने, काफिरों ने गैर मुस्लिमों ने, कि सात अलामतें जो कामयाब लोगों में पाई जाती हैं। फिर वो मिसालें देते हैं, वो फलां फलां इतने सक्सेसफुल लोग थे, उनके अंदर ये क्वालिटी थी, हार्ड वर्किंग सही है ना, और इस्तेकामत और वगैरह वगैरह। अरे भाई साहब मैं ऐसे लोग बता सकता हूं जिनमें सात के बजाय 14 अलामतें थी फिर भी नाकाम हो गए बेचारे, वो समझ रहे हो? सात के बजाय कितनी अलामतें थी, सारे अच्छे लोगों की सारी अलामतें थी फिर भी बेड़ा ही गर्क हो गया उनका। और ऐसे भी लोग बताए जा सकते हैं जिनमें कमबख्तों में कोई एक अलामत कामयाबी की नहीं पाई जाती थी, आज बहुत तरक्की उन्होंने कर ली है। तो असबाब में जान डालना किसका काम है? बोलो, अल्लाह का काम है। हर शख्स मेहनत करता है, फल हरे को नहीं मिलता। तो जब मुसलमान मेहनत करता है, काफिर मेहनत करता है फल नहीं मिलता, मायूस हो जाता है। फल मिलता है इतराना लगता है, इतराने लगता है स्ट्रगल, मेरी मेहनत, क्या कहता है? मेरी हार्ड वर्किंग, मेरी मेहनत, इतराता है। मुसलमान क्या कहता है? मेहनत की नतीजा रिजल्ट, कोई बात नहीं यार, अल्लाह इसी में, अल्लाह की मर्जी यही थी भाई। हम तो यही, हम मरीज का इलाज करते हैं फिर भी इन्ना लिल्लाह हो जाता है उसका, तो आप लोग क्या कहते हैं? भाई अल्लाह की मर्जी भाई, बच्चे मर जाते हैं अल्लाह सबको जिंदगी दे, भाई अल्लाह की ने अमानत दी थी अल्लाह ने उठा ली। काफिर ये नहीं कहता कि अल्लाह ने अमानत दी थी अल्लाह ने उठा ली, उसको खुदकुशी के ख्याल आना शुरू हो जाते, कहते ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। तो एक गैर मुस्लिम खातून मुझसे मिली, बहुत अल्लाह को माज अल्लाह बुरा भला कह रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही है अल्लाह ने बचपन में मेरी मां क्यों उठाई, उसको मौत क्यों दी, मुझे बचपन में मां की बड़ी शदीद जरूरत थी। मैंने कहा पल तो गई, इतनी बड़ी तो हो गई, अम्मा के बगैर भी अल्लाह ने पाल तो लिया ना, ठिकाना तो मिल गया। तो ये काफिर मायूसी की बात करता है और खुशी मिले तो इतराता है। मुसलमान का ने सबब इख्तियार किया, नतीजा नहीं निकला तो क्या कहता है? लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, भाई अल्लाह ने जो मुकद्दर में कर दिया, अल्लाह ने जो लिख दिया वही हमें मुसीबत पहुंची है। हुआ मौलाना, जब किसी दोस्त की तरफ से मुसीबत पहुंचती है उसमें खैर होती है, दुश्मन की तरफ से खुशी भी पहुंचती है उसमें खैर नहीं होती। देखो डॉक्टर जब आपको टीका लगाता है, टीका एक मुसीबत है या नहीं है? नहीं है तो एक टीका लगा के देखें भी पता चल जाएगा कैसे चीख निकलती है इंसान की। लेकिन इस टीके के डॉक्टर को हम पैसे भी दे रहे होते हैं, डॉक्टर साहब लगाएं। अगर आप फिर भी परेशान हो रहे हो, आप कहते हैं डॉक्टर साहब जबरदस्ती लगा दो, ठोक दो टीका। हमारे पास एक डॉक्टर ठोकम ठोक भी बैठे हुए हैं जाहिर भाई, ये मेडिकल साइंस की बातें ठोकते रहते हैं बैठ के, इनका नाम हमने रखा हुआ डॉक्टर ठोकम ठोक। अच्छा तो डॉक्टर हमारे टीका लगाता है, तकलीफ होती है, फिर भी हम क्या होते हैं?
تکلیف کے باوجود کہہ رہے ہوتے ہیں لگا بھائی تو لگا, میرے چیخنے کو مت دے, اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں لگا بھائی, پہلے ایک رائٹ کولے پہ اب لیفٹ کولے پہ بھی ڈاکٹر صاحب ٹوکتے ہیں آپ تاکہ جلدی آرام آ جائے, بچہ چیخ رہا ہے پھر بھی ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ ہمیں یقین ہے بھائی یہ ڈاکٹر ہمارا دشمن نہیں ہے, ڈاکٹر ہمارا دوست ہے, تو تکلیف کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم. لیکن اگر کوئی دشمن آئے نا اور رسگلا آپ کے سامنے لا کے رکھے, اس رسگلے کو کھاتے ہوئے آپ سو دفعہ رسگلا سمجھتے ہو, رسگلے کو کھاتے ہوئے سو دفعہ سوچو گے بیٹا یہ جو اتنا میٹھا میٹھا اندر جا رہا ہے ایک گھنٹے تک چیک کرتا رہے گا آدمی کے مرا تو نہیں گئی میں. تو اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے, اور جب خوشی پہنچتی ہے تو کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. کہ محنت تو بھائی بہت لوگ کرتے ہیں, ہر ایک کی محنت میں نتیجہ نہیں نکلتا, یہ نتیجہ کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے, تو شکر کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا. برائی کی طرف نہیں جائیں گے, اس دولت سے شراب کباب کی طرف نہیں جائیں گے, زنا کی طرف نہیں جائیں گے, صدقات و خیرات کریں گے, غریبوں کو کی تحقیر نہیں کریں گے. تو یہ ہے توکل. سمجھ میں آ رہا ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا, توکل کا دوسرا مقام کیا ہے؟ حرام کام نہیں کرنا, شراب کا بزنس نہیں کرنا, حالانکہ اس میں بھی پیسہ ہے. بھائی جب اللہ نے منع کر دیا تو میں جب اللہ کے حرام کردہ کام کے ذریعے فائدہ اٹھاؤں گا تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ روزی, وہ اللہ کا عذاب ہوگا. کیونکہ دوست کو ناراض کر کے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, پیسہ تو پھر بھی آئے گا مگر وہ وہی رسگلے ہوں گے جن میں خطرہ ہے کہ اندر کیا ہے, زہر. کیا قارون کے پاس کم پیسہ آیا؟ بولو. فرعون کے پاس بھی حکومت آئی, کامیابی آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن آج فرعون سوچتا ہوگا کاش نہ آتی تو اچھا تھا, غریبوں کی طرح کہیں چوکیدار بن کے جاب کر لیتا, موچی بن کے لوگوں کے بوٹ پالش کر لیتا, اچھا تھا یہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور تیسری چیز توکل میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے محنت کی نتیجہ زیرو, وسیم نے محنت کی کروڑ پتی ہو گیا, تو اگر آپ نے اللہ پہ توکل ہوگا تو آپ وسیم سے جلو گے نہیں. کوئی ہے وسیم بھائی جس کے پاس پیسہ ہو؟ ہو سکتا ہے وسیم خود جل رہا ہو بےچارا, کہہ رہا ہے مفتی صاحب ایک تو میں جل رہا ہوں, اوپر سے آپ نے مثال میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا. تو یہ بھی اس میں داخل ہے توکل پہ. دیکھو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا, کس نے بنایا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ نے. شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. شیطان کو آگ سے کس نے بنایا؟ اللہ نے. آدم کو مٹی سے کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, فرشتے کہہ سکتے تھے ہم نور سے بنے ہوئے ہیں, روشنی سے بنے ہوئے ہیں, ہم کیوں سجدہ کریں مٹی پہ؟ لیکن فرشتوں کی عقل نے کام کیا, فرشتوں نے سوچا بھائی اللہ نے ہمیں اگر روشنی سے نور سے بنایا ہے, لائٹ سے بنایا ہے, اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے, تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ نے آدم کو مٹی سے بنا کے فضیلت دے دی تو ہم اگر روشنی سے بنے تو خود تھوڑی بنے, ہمیں تو یہ بھیک میں ملی ہے, لائٹ سے بنے. تو لہذا ہمیں سردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو بڑا مان لو تو مان لینا چاہیے. فوراً سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. لو بھائی, بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو بھائی ٹھیک ہے. فرشتوں نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ پہ اعتماد کیا, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. جو حسد کرنے والا ہے نا, جیلس, وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا, کہتا یہ اللہ نے یہ تقسیم مجھ سے پوچھے بغیر وسیم کو پیسہ کیوں دے دیا اللہ نے؟ بھائی آنا تو میرے پاس چاہیے تھا, آ کس کے پاس گیا؟ غفار کے پاس کیوں آ گیا پیسہ؟ تو یہ کام شیطان کا ہے. شیطان کو اللہ تعالی نے کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے سوچا یار یہ تو صحیح نہیں ہو رہا, میرے سامنے دیکھو آفس میں نیا ملازم آ جائے اس کو فوراً ترقی دے دے باس, تو پرانے والوں کو کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ یار ہمارے سامنے, ہم 20 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں. بھائی جاب تو کر رہے ہو لیکن یہ تم فیکٹری کے مالک تو نہیں ہو نا, کیا خیال ہے؟ مالک تو نہیں ہو تم, تو مت کرو. کس نے کہا یہاں جاب کرو تم؟ ایسا جب باس ہے تو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ تو شیطان کو بھی اللہ نے بنایا. شیطان نے کہا میں اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے آگ سے بنایا, اور آدم کو میرے سامنے مٹی سے بنایا گیا ہے, تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو میرے سامنے مٹی کے، من صلصال من حمئ مسنون، قرآن کہتا ہے بدبودار گارے سے بنایا ہے انسان کے بننے کا جو پروسیس ہوا ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اس میں مٹی میں بدبو پیدا کی گئی ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں جب تیار ہوتا ہے نا، ادھورا نکلا ہے، بہت بدبو ہوتی ہے اس میں، تو ایسے بنایا گیا انسان. میرے بھائی اس کا تو میٹیریل ٹھیک نہیں ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالی نے شیطان کو شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا شیطان کو، نہیں بھائی دیکھو تم سے غلطی ہو رہی ہے، اگر تم آگ سے بنے ہو تو میں نے بنایا ہے نا، یہ بھیک میں تمہیں یہ ملی ہے، تمہارا میٹیریل اس چیز کا ہے، تو یہ جو میں نے تم خود سے تھوڑی ہو بھائی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں غفار بھائی کو 1 کروڑ روپے دے دوں تو غفار بھائی اپنی اوقات بھول گئے، اب وسیم کو جا کے آنکھیں دکھا رہے ہیں، کبھی کسی کو، جبکہ میری وسیم سے بھی دوستی ہے، ستار بھائی سے بھی دوستی ہے، تو میں کیا بولوں گا، غفار تو کیا کر رہا ہے یار، میں نے تجھے اس لیے تھوڑی پیسے دیے تھے کہ تو جا کے دھونس جمانا شروع کر دے، لا پیسے واپس کر، خود اپنی کمائی ہوتی تو دھونس جماتا نا بھائی، یہ تو میں نے بھیک میں تجھے. اور آسان مثال، ایک فقیر آپ کے پاس آیا، پھٹے پرانے کپڑے، آپ نے اور کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہاں کرنسی کا نام کیا ہے؟ کوچا. اللہ کے نام پہ 5 کوچے دے دو. تو آپ نے اس پہ ترس کھایا، آپ نے اس کو لے جا کے نہلا دھلا کے، اس کو ڈیٹول سے نہلایا، تیزاب سے کلیاں کروائیں، سروس کروائی، اس کی سروس اسٹیشن بھیج دیا آپ نے کہ یار اس کو نیٹ کلین کر دو، آپ جہاں آپ کی گاڑیاں دھلتی ہیں وہاں آپ نے اس فقیر کو بھیج دیا، دھلا کے لا کے، پینٹ کوٹ سوٹ ٹائی پرفیوم اور ایک اچھی سی گاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، چل بھائی. وہ اپنی اوقات بھول گیا. اب ایک دن آپ کا بچہ آ رہا تھا، اسی کے سامنے شو مار رہا ہے، دیکھ دیکھ کے یوں یوں کر رہا ہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولا ابے تو ہم نے تجھے دیا ہے، تو ہمارے ہی بچوں پہ دھونس جمانے لگا ہے بھائی، ہمارے ہی بچوں پہ دادا گیری شروع کر دی ہے تو نے، لا واپس، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ تو دھونس جماتا جب یہ سوٹ ٹائی اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی، یہ گاڑی اپنے پیسوں سے، میری بھیک سے تجھے ایک چیز ملی ہے اور میرے ہی بچوں پہ تو دھونس جمانے لگا ہے. تو اللہ کی نظر میں سب مخلوق کیا ہے؟ برابر. اللہ نے شیطان کو ایک چیز دی، شیطان اللہ ہی کی دوسری مخلوق پہ تکبر کرنے لگا، تو اللہ کو غصہ آیا کہ آدم کو بھی میں نے بنایا، تجھے بھی میں نے بنایا، یہ تو خود سے تھوڑی بنا ہے، تو تو دھونس کیسے جما رہا ہے بھائی؟ تو اب اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ کوئی دلیل نہیں دی کہ تو غلط، تو جو ہے اس کے تیرے دلیل کا یہ جواب ہے، کیونکہ اتنی واضح بات تھی، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا. تو بجائے اس کے کہ شیطان کو یہ احساس ہوتا کہ میں غلط ہوں، شیطان اور غصے میں آ گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی، آدم کو سجدے سے انکار کیا، تو اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ حسد، جیلس ہو رہا تھا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ شیطان کو حکم دیتے میرے سامنے سجدہ کرو تو انکار کرتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے کسی کو حسد ہوتا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ حکم دیتے حج کر کے آ، فوراً چلا جاتا کیا؟ کیا اللہ حکم دیتے 4 شادیاں کر لے، یہ شیطان کے لیے بھی آسان کام، کیونکہ آگے جو اس کی وائف تھی وہ بھی تو شیطان ہوتی، شیطانیوں سے ہی تو شادی ہو رہی ہوتی، چڑیلوں سے. تو خیر ایک مزاح کی بات ہے. تو اللہ اسے کہتے میری تسبیح بڑھا دے، اللہ اسے کہتے میرے سامنے سجدہ کر، روزہ رکھ، بہت سارے حکام دیتے، وہ کر لیتا کیونکہ کرتا کر رہا تھا آلریڈی. اس کو ٹینشن یہ تھی کہ میرے بعد ایک بندہ ملاوی میں آیا ہے، ہم 20-20 سال سے یہاں محنت کر رہے ہیں، پیسے ہی نہیں کما رہے، اور ابھی ایک گجراتی ہمارے سامنے پچھلے سال آیا، نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا. صحیح ہے نا؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو حسد سے جلے جا رہے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، مجھے کیا پتا کون ملاوی، میں مثال دے رہا ہوں، میں تو مثالیں وہیں کی دیتا ہوں نا. اب ہر ایک کا اپنا ایک الگ بندہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے ابھی آیا ہے اور نوٹ چھاپنے کی، باپ اس کا ریڑی لگاتا تھا، ٹماٹر بیچتا تھا، اور یہ یہاں آ کے کیا کر رہا ہے؟ امریکہ میں کچھ لوگ ہیں وہاں ایسا ہم نے دیکھا، کہتے ہیں یار ہم 20-20 سال سے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہمارے سامنے نیا نیا کراچی سے آیا لونڈا، آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ایک سال میں جو اس نے ترقی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو دعائیں دو ماشاء اللہ، اللہ تجھے اور برکت دے، نہ یہ کمب اس کی جڑیں کاٹنا شروع۔ یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، کینیڈا میں بھی ہوتا ہے، جاپان میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، گجرات میں بھی ہوتا ہے، احمد آباد میں بھی ہوتا ہے، اور سہارنپور میں بھی ہوتا ہے، تبلیغ میں بھی ہوتا ہے۔ یار ہم پرانے اتنے اور بزرگوں کے قریب نہیں بیٹھے، یہ کمبخت سہروزہ لگایا اور حاجی عبدالوہاب صاحب گلے مل رہے ہیں اس سے بھائی۔ ماں خلا جسد من حسد، ایک عربی مقولہ ہے، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے حسد سے، شیطان نے کنٹرول نہیں کیا، شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتے ہیں نا مجھے سردہ کرو کر لیتا، تو شیطان اپنا غصہ اتار رہا تھا آدم پہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا بھائی تو آدم سے دشمنی میں نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی، اپنے محسن کو ناراض کر رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا یہی کرتا ہے، اسے جیلسی وسیم سے ہوتی ہے، کام وہ کر رہا ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف، دشمنی کس سے لے رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے، اسے جیلسی ہوگی غفار بھائی سے، لیکن دشمنی کس سے لے رہا ہوگا؟ اللہ سے، کیونکہ اس کی غیبتیں شروع کر دے گا، اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے گا، جس سے ناراض غفار نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو دنیا میں جو پہلا جرم ہوا ہے نا اس کائنات میں، اس سے پہلے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں ہوئی تھی اس کائنات میں، سورج بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، وہ ایک اپنے محور میں چکر کاٹ رہا تھا، زمین سورج کے گرد، چاند زمین کے گرد، بارشیں برس رہی ہیں، سب مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی تھی، ساری مخلوق کس کی مان کے چل رہی تھی؟ اللہ کی، فرشتے اللہ کی مان کے چل رہے، جانوروں کو جو اللہ نے جو نیچر کے راستے پہ چلا دیا وہ اس پہ چل رہے تھے، جانور اپنی فطرت سے نہیں ہٹتے، جنات بھی اللہ کی عبادت، کوئی نافرمانی نہیں۔ آدم دنیا میں آئے اور پہلا گناہ ہوا کہ سردے کا حکم دیا گیا اور اس نے سردے سے بولو انکار، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی بیس کیا تھی؟ بولو حسد۔ یہ بھی توکل کے خلاف ہے، ہونا یہ چاہیے تھا بھائی جب اللہ نے مجھے یہ فضیلت نہیں دی تو جو دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں، جو نہیں دی اس میں اللہ پہ توکل کروں، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں دی تو کوئی بات نہیں یار، شیطان اگر سجدہ کر لیتا کتنے مسائل حل ہو جاتے بڑے آرام سے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ شیطان جو حاسد ہے نا، حاسد اس کمبخت کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ انتقام لیتے ہو یا اسے ناراض ہوتے ہو تو وہ حسد کی آگ بڑھتی ہے، مزید کم نہیں ہوتی، اس کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا۔ جیسے اللہ نے جب شیطان میں دیکھا نا حسد کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے تو اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، شیطان کو فوراً احساس ہو جانا چاہیے تھا نا، کیا خیال ہے یار غلط ہو گیا، ایکسکیوز کر لیتا اللہ تعالی سے، نہ اس نے کہا لو بھائی ایک تو میرے بعد آیا، مٹی سے بنا، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھ پہ غصے بھی ہوا جا رہا ہے، یعنی میں نے اگر انکار کر دیا اس کو سردہ، اے اللہ تجھے سردہ کرنے کا انکار کرتا تو ناراض ہوتا، اس کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہو رہا ہے، اسے اب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو میں نے، ابے بھائی تو اس کو چھوڑ، آدم علیہ السلام کو چھوڑ، تو اپنی خیر منا، تو پھٹا کس سے لے رہا ہے؟ اللہ سے لے رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا یہی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے، بے وقوف آدمی تو غفار بھائی سے جل رہا ہے، ستار بھائی سے تو جل رہا ہے، جلنے میں اس کا نقصان ہونا اور تو جل جل کے پگھلتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا چلا جا رہا ہے، اور خدا کو الگ ناراض کر رہا ہے، اللہ کو الگ ناراض کر رہا ہے۔ حسد سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے بھائی، جس کی جو دین ہے دے دی۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے؟ مشرکین بولتے تھے بھائی ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک یتیم کو، ایک امی کو پیغمبر کیوں بنایا؟ جو مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ان کو پیغمبر کیوں بنایا؟ بنانا تھا تو ہمیں بناتا نا، ہم ان کی اطاعت کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، اہم یقسمون نعمت ربک، کیا اللہ کی نعمت تقسیم کرنے کے ٹھیکے دار تم ہو؟ یہ تو ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، دولت جو نبوت سے ہلکی چیز ہے، وہ تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی، محنت سارے کرتے ہیں، ملتا اس کو ہے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو جب دولت دینے میں دیکھتا ہوں کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، تو نبوت تمہارے مشورے پہ تھوڑی ملے گی، ہمارے آرڈر پہ ملے گی۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو میں نے دے دی، ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت شروع کر دو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اعتراض تھا، بھائی ان کی اطاعت کیوں کروں میں، یہ تو مسکین ہے، یہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی کیوں؟ تو یہ حسد تھا یا نہیں تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ بھی شاہی خاندان میں پیدا ہوئی، بہت اعلیٰ خاندان میں، وہ ایمان لے آئیں، ان میں حسد بولو نہیں۔ انہوں نے جب معجزے دیکھے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ تو اللہ، اب نبی کا مقابلہ حقیقت میں کس کا مقابلہ ہے؟ اللہ کا مقابلہ۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج سے عزم کرو اپنی زندگی سے حسد کو نکالنا ہے۔ یہ بھی اللہ پہ توکل کے خلاف ہے، بھائی اللہ نے جس کو جتنا دینا تھا دے دیا، میں اپنے اور احساس کمتری میں بھی مت جاؤ۔ اب غفار بھائی کو اللہ نے بہت دے دیا، اب جل رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں جلنے کا میرے بھائی، جلو گے بو آئے گی۔ اب آپ نے جلنا تو چھوڑ دیا، لیکن احساس کمتری میں جا رہے ہو آپ۔ آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے یار، اللہ کی دین، اللہ نے غفار کو دے دیا، بس ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن احساس کمتری میں جا رہے ہو، کاش اللہ ہمیں بھی دے دیتا۔ غفار کو دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے غفار دوسروں کو دیکھ دیکھ کے یہ سب سوچ رہا ہو، لیکن خیر ہمیں کیا پتا غفار بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں بلاوی میں آ کے۔ تو احساس کمتری میں بھی نہیں جانا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے، سب نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے۔ غفار بھائی جو جن کے کنٹینر چلتے ہیں، انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے، اور پکوڑے بیچنے والے نے بھی کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ مرنے کے بعد قبر کھود کے پتہ چلتا ہے کہ اس کمبخت کا کروڑوں اربوں کا بزنس تھا، یا یہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا تھا ہے۔ قبر کھودو، جتنے کیڑے ایک کروڑ پتی کی لاش پہ ہوتے ہیں، اتنے ہی کیڑے ٹماٹر والے کی لاش پہ ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے دن کے کھلونے ہیں جو اللہ نے پکڑا دیے، کسی کو لینڈ کروزر سے کھیلنے کا کہہ دیا، کوئی بےچارا پھٹ پٹی سی سائیکل لے کے گھوم رہا ہے، یہ کھلونے ہیں۔ تو ان کھلونوں پہ نہ تو اترانا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اچھا کھلونا مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ملا کوئی بات نہیں یار، کھلونا ہے یار۔ ہاں ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے ہیں نا، پھر بےچارے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی پھر، لیکن آئے کتنے، تھوڑے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یار، تھوڑے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اتنی تھوڑی سی زندگی، تو اس زندگی میں جل جل کے مرنا، اور پھر احساس کمتری میں جانا، ڈپریشن میں جانا، بے وقوفوں کا کام ہے، عقل مندوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو یہ بھی توکل میں داخل ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا۔ اب میں حسد ختم کرنے کے دو تین طریقے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا طریقہ تو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ تو جب اللہ نے کسی کو دے دی، تو اگر ہم جلیں گے تو ہم لڑ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ وہی اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو کیوں دیے، مجھے کیوں نہیں دیے، ہے بھائی، یہ اللہ پہ اعتراض۔ تو یہ سوچو، اس سے حسد کم ہوگا۔ دوسری چیز کیا، کبھی بھی جس سے حسد ہو اس کی برائی نہیں کرو، اس سے حسد بڑھتی ہے۔ جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کے دشمنی ہو گیا نا، برائی نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پہ الٹا اس کی تعریف کرنی ہے۔ اب انسان کو کسی سے جیلیسی ہونا، تعریف نہیں کر سکتا وہ۔ آپ کو وسیم بھائی سے آپ جیلیس ہو، تو آپ کا دل تو چاہے گا اس کا بیڑا غرق کر دوں، کوئی میرے سامنے اس کی تعریف نہ کرے، لیکن آپ اللہ کی خاطر اپنے دل سے حسد کی برائی کو ختم کرنے کے لیے مجلس میں اس کی تعریف شروع کر دو، یار وسیم بھائی ماشاءاللہ یار، محنت کی اس بندے نے اور اللہ نے اس کا ہاتھ تھاما یار، صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، گھر بار اچھا ہے، اللہ نے اس کو خوشیاں دی ہیں، اور باقی بندے میں بھی کوالٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دل تو جلے گا یار، یہ کیا کر رہا ہوں، دل چاہے گا مار دو سالے کو، الو کے پٹھے کو۔
غیرت کو،
دل جلے گا. لیکن میرے بھائی آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا آسان کام نہیں ہے، رگڑے لگتے ہیں تو دل دل بنتا ہے. ایک صحابی تھے، نبی نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، کسی نے دیکھا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، تو کوئی عمل سامنے نہیں آیا. ان صحابی سے پوچھا، بھائی آپ کو تو نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں رات کو، سب سے دل صاف. تو دل صاف رکھو میرے بھائی. اب لوگ ایسے اوٹ پٹانگ سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں چلے گئے، یہاں وہیں وہیں پڑے ہوئے ہیں، ایسے منہ سے لگ رہا ہوتا ہے بےچاروں کا، بس نہیں چل رہا کہ کیا کریں. تو خوش رہنا سیکھو، اللہ پہ اعتماد کرو. دل سب سے کیا رکھو میرے بھائی، صاف رکھو. اللہ نے اس کو دیا، اللہ اور دے. اللہ نے اس کو صحت اچھی دی، اللہ اور دے، اور اس کی تعریفیں کیا کرو. دل تو جلے گا، دل چاہے گا کہ کاش میں اس کا کلیجہ نوچ کے کھا جاؤں کمبخت کا، لیکن جب منہ سے تعریف کرو گے تو دل آہستہ آہستہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ آپ کے دل سے حسد کے جذبات ختم. اور تیسرا کام اس کے لیے دعا، جس سے دل میں جلن ہو رہی ہے نا اس کے لیے دعا، اے اللہ اس کو اور ترقی دے. دل تو چارہ ہو گیا، اللہ برباد کر دے، برباد کر دے. لیکن آپ جب دعا کرو گے اے اللہ اس کو اور ترقی دے، تو آہستہ آہستہ وہ حسد کے جذبات کیا ہو جائیں گے، ختم. جو شخص حسد نہیں کرتا نا، اس کو دنیا میں سب سے پہلا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ سکون، خوش چہرے پہ اثرات خوشی کے، دل میں سکون، دل میں سکون. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی. بیان تو شروع ہوا تھا لائٹ نہ ہونے پر، کہ توکل کا غلط مطلب یہ ہے کہ تین دن سے بیان کی پوسٹیں چل رہی ہیں لیکن کوئی پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں کہ لائٹ گئی تو کیا ہوگا، اور اللہ پہ توکل کہ اللہ انشاءاللہ نہیں جائے گی. بھائی اللہ نے کب کہا کہ نہیں جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بے موقع توکل نہ کرو. وہ طب نبوی کی بات ادھوری رہ گئی تھی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع طب نہیں ہے، آپ کا موضوع اخلاقیات ہے. چند باتیں آپ نے طب کی بتائی ضرور ہیں، لیکن اس پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان حدیثوں کو لے کے آپ لوگوں کا علاج خود سے کرنا شروع کر دو. تو طب نبوی جیسے فزکس نبوی کچھ نہیں ہے، کیمسٹری نبوی کچھ نہیں ہے، انجینئرنگ نبوی کچھ نہیں ہے، تو ایسے ہی طب نبوی بھی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چند باتیں تو ہمیں ملتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراکیں تھیں، کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے وہ صحت کے اعلی معیار پر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کوئی ایسا کام نہیں کرواتے جو دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہو. فطرت کے سب سے قریب کس کی زندگی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی زندگی. تو اس طب سے اتنا فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ نبی کی جنرلی جو خوراک تھی وہ ہم نارملی یوز کریں، اس میں کسی حکیم سے اور ڈاکٹر سے بھی بہت زیادہ کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، سارے ڈاکٹر اس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں. کم کھانا، ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی سانس کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے. اب کسی کا تہائی ہی بہت بڑا ہو تو ایک الگ بات ہے. اب ہمارے ظاہر بھائی ہیں ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک، ان کا 1/3 ماشاءاللہ، ہمارا فل، ان کا 1/3 بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ برکت دے، مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو کم کھانا صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوراکیں کھائی ہیں وہ خوراکیں کھائی ہیں جو صحت کے لیے آج حسر سے ثابت ہو رہا ہے انتہائی فائدے مند ہے، انتہائی، تھوڑی نہیں بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو اتنی بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا وہ جب ہم اختیار کریں گے تو دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی سنورے گی. اللہ پیغمبروں کو اس سے کوئی ایسا کام نہیں کرواتے کہ جس میں لوگ ان کو فالو نہ کر سکیں، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو. لیکن علاج بہرحال یہ اسلام کا شعبہ نہیں ہے، قرآن نے حکم دیا ہے. میں ابھی آیت پڑھوں گا، اس کی تشریح کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اپنی ذات پر توکل کی، توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين